الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين امين يا رب العالمين یہ بات اس سے قبل بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے وار درس ان نشستوں میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا درس سوم جو اس سے پہلے درس دوم تھا سورہ عنکبوت کے آخری تین رکوعوں پر مشتمل ہے پانچواں رکوع چھٹا رکوع اور ساتواں رکوع ان تین رکوعوں میں آیات کی کل تعداد 25 ہے اور ان میں دو مضامین ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں دو لڑیاں ہیں کہ جن کو بٹ کر گویا کہ نسی کی شکل دے دی گئی ہے 11 آیات میں خطاب کا رخ ہے مسلمانوں سے وہ مسلمان کے جو اس وقت مکی دور میں جیسا کہ ہم تفصیل دیکھ چکے ہیں بڑے شدائد اور مصائب کا شکار تھے ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا بہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا گردن میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا تھا جیسے جانوروں کی لاشیں رکھی کی جاتی ہیں یا گھروں میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا تھا بھوکا رکھا جا رہا تھا صرف اس ظلم کی پاداش میں کہ حضور پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے ان حالات میں ان شدائد اور مسائل ان ابتلاءات ان امتحانوں سے کیسے عہدہ بڑا ہو اس کے ضمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایات ہے کہ جو ان 11 آیات میں واری ہوئی بقیہ 14 آیات میں خطاب ہے مشرکین مکہ سے کفار سے اور یہ دو لڑیاں جو ہیں یہ اس طرح باہم جیسے کہ دو لڑیوں کو بٹ کر رسی کی شکل دے دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک کا رنگ سرخ ہے اور ایک کا نیلا ہے تو جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو وہ رنگ جو ہے وہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے کہ ابھی آپ کو سرخ رنگ نظر آ رہا ہے پھر نیلا پھر سرخ پھر نیلا یہی معاملہ یہاں ہے کہ یہ دونوں مضامین آپس میں اس طریقے سے گٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے دو آیات میں تین آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہے پھر مشرکین و کفار سے خطاب ہے پھر چند آیات میں جو بہت ہی اہم ہے پھر خطاب مسلمانوں سے ہے اس کے بعد پھر جو ہے رخ اور یہ میں نے جیسا ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن مجید کے ضمن میں کہ یہ قرآن کا عام انداز ہے کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا یہ مجموعہ خطبات الہیہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے اور خطبے کا یہ گویا کہ ایک مستقل وصف ہوتا ہے جب کوئی خطیب کوئی اوریٹر کسی مجمع سے خطاب کرتا ہے تو کبھی وہ جو حاضر ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہو جاتا ہے کبھی جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے ان سے خطاب کرنے لگتا ہے. بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسے میں خطیب اور مقررین جو ہے وہ گویا کہ بھٹو صاحب سے گفتگو شروع کر دیتے تھے حالانکہ وہاں بھٹو صاحب موجود نہیں تھے. یا ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسوں میں للکارا جا رہا ایوب خان کو حالانکہ ایوب خان وہاں موجود نہیں. لیکن یہ کہ یہ خطبات کا ایک مشترک اسلوب ہے اور اس میں یہ ہے کہ تحویل خطاب ہوتا ہے, ابھی ایک طرف رخ ہے ابھی دوسری طرف رخ ہے. اور اسی کی مثال بارہا آ چکی ہے, جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا وہاں بھی دو لڑیاں ہیں. ایک لڑی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی, ان کی دلجوئی, حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل تھی. ایک لڑی میں زجر اور ملامت, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ محض زبانی دعویٰ ایمان پر چھوٹ جاؤ گے, تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. اور دیکھ لو اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, مصیبتیں جھیل رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے, اللہ پر کوئی احسان نہیں. یہ زجر اور ملامت کا انداز ہے, لیکن ایک تبدیل جوئی کا انداز بھی ہے, حوصلہ افزائی کا انداز بھی ہے. یہ دونوں لڑیاں جو ہے پہلے رکوع کی جو بارہ آیات ہیں, یہ کہ ایک آیت جو ہے وہ تو حروف مقدعات پر مشتمل ہے الف لام میم, باقی بارہ آیات کے اندر یہ دونوں لڑیاں جو ہے بٹی ہوئی ہیں کہ ابھی ایک مضمون آیا زجر کا, ملامت کا, ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے بظاہر, دوسرے میں دل جوئی ہے, حوصلہ افزائی ہے, ری ایشورنس ہے کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہو, تو کبھی اس مشورے کو قریب نہ پٹکنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا, وہ وقت آ کر رہے گا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت, وہ وقت آ کر رہے گا, ملاقات ہوگی, تمہاری خدمات کی وہ سراہا جائے گا, تمہیں خراتوں سے نوازا جائے گا, تمہیں جنتوں میں روح و ریحان و جنت النعیم اس کے تمہیں جو ہے نعمت میسر ہوں. تو یہ مضمون قرآن مجید میں یہ اسلوب جو ہے یہ بہت عام ہے. بہرحال گیارہ آیات جو ہیں 25 آیات میں سے ان میں خطاب ہے مسلمانوں سے, اور ہمارے جو اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے جو ربط ہے اس کے اعتبار سے اصل میں یہی 11 آیات ہمارے اس درس کی یوں سمجھئے کہ اصل مرکزی آیات ہے. لیکن بقیہ 14 آیات میں بھی چونکہ بڑے اہم مضامین آئے ہیں اور دین کی بنیادی دعوت کے ضمن میں وہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں, لہذا ان پر بھی ہم توجہ کریں گے. اگرچہ اصل جو مضمون ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے ترتیب کے اعتبار سے وہ وہی 11 آیات ہیں. ان میں سے پہلی آیت کا مطالعہ گزشتہ نشست میں مکمل کر چکے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ کہف کی جو ہم مضمون آیات ہیں 27 کا 29 ان کا بھی مطالعہ کیا تھا. اس پہلی آیت کا حاصل کیا تھا اور وہ سورہ کہف کی جو آیت نمبر 27 کا مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اس راہ میں شدائد اور مصائب پر صبر اور مصابرت کے لیے ایک مسلمان کے لیے, بندہ مومن کے لیے واحد سہارا ہے تعلق مع اللہ. اللہ کے ساتھ ذہنی, قلبی, روحانی رشتہ اگر قائم ہے, تعلق مضبوط ہے, تو انسان بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جائے گا, بڑے سے بڑے امتحان میں ثابت قدم رہے گا, کامیاب ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خاصہ یہ رشتہ کمزور پڑ جائے, میں تین الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تین رشتے, ذہنی رشتہ, قلبی رشتہ, روحانی رشتہ, یہ در حقیقت انسان کے اندر یہ تین فیکلٹیز ہیں, ایک اس کی سوچ ہے, اس کا فکر ہے, ایک اس کا قلب ہے, اس کے اندر احساس و جذبات ہے, ایک اس کو روح ہے. ان تینوں کا اپنی اپنی سطح پر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم ہے تو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا, صبر و ثبات کا اس سے اظہار ہوگا. لیکن اگر کہیں کوئی رشتہ کمزور پڑ گیا تو پھر ظاہر بات ہے جیسے کہ وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں, وصبر وما صبرك کا الا باللہ, اے نبی صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب اہل ایمان کو یہاں جو پھر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اس تعلق مع اللہ کو مضبوط رکھنے کا ذریعہ کیا ہے, ایک لفظ میں کہیں گے تو ذکر, ذکر الہی ہے جس سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط رہتا ہے. یہی ذکر ہے, اسی لیے فرمایا گیا اللہ میں ذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. میں نے امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ جب انہیں جیل میں سخت ترین سزائیں دی جا رہی تھی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, ان جنتی مائی, میری جنت میرے ساتھ ہے, وہ میرے دل میں ہے, تم اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے, یعنی میری اب اطمینان قلبی ہے. تم میرے جسم کو ایزا پہنچا سکتے ہو، مجھے تکلیفیں پہنچا سکتے ہو، جو بھی ایزا ہے جسم سے ہے، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری روح میرے اس قلب کے اندر گویا کہ جنت میں ہے، اس اطمینان سے تم مجھے کسی طور سے محروم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ معاملہ جو ذکر کا ہے، اب یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذکر میں اولین شے جو ہے، جو اب ذکر ہے، مجسم ذکر ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ حضور کا استعمال کرتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے فلاں شخص، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اے فلاں شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کوئی آخیز کا سایہ ہو گیا. تو ذکر، اب ذکر جس کو کہیں گے، وہ جو ہے وہ قرآن ہے. لہذا تلاوت قرآن یہاں پر بھی فرمایا، اتل ما ہو گیا من کتاب، اور سورہ کہف کی 27 آیت میں بھی آیا، وطل ما ہو گیا من کتاب ربک لا مبدل لکلمات ہی ولن تجد من دونہ ہی مرتحدہ. دوسری چیز جو ذریعہ ذکر ہے، اہم ترین ذکر کا ذریعہ، اس میں جسمانی ذکر بھی ہے، قولی ذکر بھی ہے، اور وہ ہے نماز. نماز میں جب آدمی ورود کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، دس بستا، یہ گویا اس کا پورا جسم جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا جو انداز ہے کھڑے ہونے کا، اس کا رکوع ہے، اس کا سجود ہے. پھر اس میں نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، ہر حرکت پر اللہ اکبر کہہ رہا ہے. تو اقیم الصلاۃ لذکری. تیسری چیز جو آئی ہے اس آیت میں، بلا ذکر اللہ اکبر، اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. یہ بھی کہ گویا کہ انہی دونوں چیزوں کو ذکر کہا گیا، کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی شے ہے. اس راہ میں ثبات اور ثابت قدمی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذکر الہی. اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر سے اضافی ذکر مراد ہو، جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فیضا قومی اصلاح و فل تشرو کے لفظ وبقو فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا. جیسے کہ ہمارے اسی منتخب نصاب میں حصہ دوم میں درج تھا، سورہ آل عمران میں فرمایا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض. تو یہ ذکر دوام جو ہے، یا ذکر کثیر، اس کے لیے عدیہ معصورہ بھی ہے، اس کے لیے مختلف اذکار ہیں جو حضور نے تلقین فرمائے ہیں. ہر وقت انسان کسی کام میں بھی لگا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی رہے، یہ ہے اصل سہارا. اور اسی سے تم ان امتحانات میں کامیاب ہو سکو گے، ان بدلیوں سے گزرو گے اور نکلو گے، اور ذر خالص کندر بن کر نکلو گے. اور اس کے لیے تمہارے پاس تمہارے صبر اور ثبات کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا اللہ کا ذکر. ایک اور اضافی مضمون جو سورہ کہف کی آیات 28-29 کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے، وہ خاص طور پر داعیان حق کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. ہر داعی، ایک تو داعی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داعی اللہ بإذنہ وسراج منیرا. پھر یہ کہ ہر بندہ مومن کو داعی ہونا چاہیے، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن. اور پھر یہ کہ کسی بھی دور میں اللہ جس کو بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ حمد کر اپنی زندگی جو ہے دعوت اللہ کے لیے وقف کر دے. تو جو بھی دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو، اور خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہد کے اندر لوگوں کو شریک کرنے کی دعوت دے رہا ہو، ادھر بلا رہا ہو، اس کے ضمن میں داعی حق کے لیے خصوصی ہدایت ہے جو سورہ کہف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے. اور وہ یہ کہ اگر کے معاشرے میں جن لوگوں کی خصوصی حیثیت حاصل ہو، صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یا کسی بھی اعتبار سے انہیں اہمیت حاصل ہے، وہ وجاہت ہے، اقتدار ہے، قبائل کے سردار ہے، مختلف گھرانوں کے سربراہ ہے، دولت مند لوگ ہیں، تو انہیں اس معاشرے میں ڈی فیکٹو، چاہے وہ ڈی جیورے ان کی حقیقت جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں ڈی فیکٹو انہیں اہمیت حاصل ہے، تو حکمت دعوت کا تقاضا یہ ہوگا کہ انہیں مناسب اہمیت دی جائے، ان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے. اس لیے کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دوسرے سینکڑوں سے زیادہ بھاری ہوگا. جس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن جب دعا حضور نے کی تھی اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، یعنی جو ابو جہل کا اصل نام ہے، ان دونوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ان کو تو ضرور ڈال میری مجھ کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے کہ ان کی خصوصی حیثیت تھی، ان کی اہمیت تھی، ان کا ایمان لانا باقی عام جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان میں سے ریسیوں سے بڑھتا ہے وہ سکتا تھا اس دعوت کے لیے. حضور کی معاذ اللہ تو ذاتی غرض کسی کے ساتھ وابستہ نہیں. تو تقاضا یہ ہے بالفعل, لیکن اس میں بڑے اعتدال اور احتیاط کی ضرورت ہے. اگر یہ التفات العمراء کی طرف ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس میں تین قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں. پہلی قباحت یہ کہ اگر زیادہ ہی داعی حق جو ہے درپے ہو رہا ہو ان لوگوں کے, ان کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہو گیا ہو, تو اول تو ان کے دلوں میں خناس پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا تو خاص ہی مقام ہے, یہ شاید ان کی کوئی ذاتی غرض ہم سے وابستہ ہے. ایک تو یہ رد عمل جو ہے ممکن ہے. دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو فقراء ہیں غرباء ہیں, جیسے اس وقت غلاموں کے طبقے سے ایمان لانے والے لوگ تھے, ان میں ایک احساس محرومی یا احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے. ہماری طرف وہ التفات نہیں ہے جو ان رؤسا کی طرف ہے, ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ جو ان سرداران قریش کی طرف ہے. چنانچہ اس کے ضمن میں اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا سورہ عبس, جس طریقے سے حضور کو متوجہ فرمایا گیا ہے وہاں اور الفاظ بظاہر خاص سب استعمال کیے گئے ہیں. عبس وتولى جاء العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. جو استغنا برت رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں آپ ان کے گھر پہ ہیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ اما من جا کا یسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. اور جو چل کر آیا ہے, خود آیا ہے, طالب بن کر آیا ہے, اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے, خوف ہے, آپ اس سے کچھ بے اعتنائی برت رہے ہیں. تو یہ ایک احساس ہو سکتا ہے ان کو خراب ہو اور عباس کے دلوں میں. اور تیسری بات کہ خود دعوت حق کی بے وقتی ہو سکتی ہے. دعوت حق کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے, اس کا وقار ہے, یہ ایک عظیم ترین دولت ہے جو سامنے پیش کی جا رہی ہے, اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ سورہ کہف کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو حق ہے, قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کہہ دیجیے نبی یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں, تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو ہمارے منتخب نصاب اس کی آخری آئے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے نبی سے کہہ دیجیے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو اللہ کی کوئی احتیاج ہے یا اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, یہ تو اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ عذاب دینے سے پہلے اتمام حجت ضرور کرتا ہے. یہ ہے جو میں تم پر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, ورنہ اس سے نہ میری کوئی غرض وابستہ ہے نہ معاذ اللہ اللہ کی کوئی احتیاج ہے. تو یہ جو ایک اعتدال ہے, یہ میں بار بار کر چکا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ کل شراط جو ہمارے یہاں پروورڈیل ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, تو زندگی میں عمل بھی ہر قدم پر انسان محسوس کرتا ہے کہ دو انتہائیں ہیں, ان کے مابین اعتدال اور توازن, اس پر انسان قائم رہے وہ آسان کام نہیں. بہرحال یہ مضامین تو آ چکے ہیں پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب آگے چلیے, یہ جو دوسری آیت ہے ہمارے اس درس کی, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور مت جھگڑا کرو, مت بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے, الا بالذی احسن, مگر اس قوم سے جو سب سے عمدہ ہو, نہایت اعلیٰ, نہایت احسن. الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو, زیادتی پن کر آئے ہو یا شرک کا ارتکاب کر رہے ہو. یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا, ظلم کے دونوں مفہوم ہیں. وَقُولُوا اور یہ کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, دیکھو ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم, وانزل الیکم اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا یعنی جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور ہمارا تمہارا الہ ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو اس کے لیے اس کی فرما برداری اختیار کر چکے ہیں, ہم تو اس کے سامنے سر تقریب ہم کر چکے. یہ آیت ایک طرف سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو اس میں ہدایت آئی ہے کہ جدال میں بہترین اسلوب اختیار کیا جائے. یہاں تو اگر کہ خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے, لیکن قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نحل جو ہے اس کی جو آخری چار آیات ہیں وہ اس آیت کے جزو اول کے اعتبار سے گویا کہ اس کی تشریح پر مشتمل ہے. اور وہاں عموم میں یہ بات کہی گئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہاں اہل کتاب کی کوئی تفصیل نہیں، یہاں تو گویا کہ دعوت کی بنیادی ایک شرط کے طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اور یہ مقام جو ہے سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 124 جو ہے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ضمن میں قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے 125 نمبر ہے اس آیت مبارکہ کا، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، سب سے پہلے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اس میں حکمت عملی بھی مراد ہے اور حکمت سے مراد برہان، دلیل. اس لیے کہ جو ٹاپ موسٹ ایئر ہوتا ہے کسی معاشرے کا، سب سے اوپر کے لوگ، وہ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئلس پر مشتمل ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا ہے، یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا. وہ ظاہر بات ہے کہ بعض و نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا، اسے دلیل کی ضرورت ہوتی، برہان چاہتا ہے. جیسے قرآن مجید خود بھی دلیل طلب کرتا ہے، کوئی ہاتھوں برہانا تو بالکل کچھ کھا دیتے لاؤ نہ، کوئی دلیل رہے تو لاؤ. ظاہر بات ہے اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو دوسرے کو بھی دلیل مانگنے کا حق حاصل ہے. تو سب سے پہلی سطح جو ہے دعوت کی وہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، کہ جس میں دعوت کو پیش کیا جا رہا ہو وہ برہم کر کے، وہ دلدل کر کے، اور ان کے مذمومہ خیالات اور غلط تصورات کی نفی کی جا رہی ہو، محض فتوے کے طور پر نہیں، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. یہ دعوت کی بلند ترین سطح ہے. دوسری سطح پر والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ حسنہ یعنی یہ کہ بہت اچھی نصیحت. یہ گویا کہ عوام الناس جن کے ذہنوں میں کوئی خاص خناس نہیں ہے، کوئی خاص فلسفے، کوئی خاص نظریے جو ہیں انہوں نے کوئی ڈیرے نہیں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بس ایک عدم توجہ ہی ہے. اور ان کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اذہان جو ہے کلین سلیٹ کے مانند ہے، کہ جن پر انسان جو چاہے لکھ دے. ایک تختی وہ ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے، اسے تو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، تب آپ اس پر کچھ لکھ سکیں. ایک تختی ہے کہ جو آپ کو صاف مل گئی ہے، اس پر آپ کو آزادی ہے، سہولت حاصل ہے، جو چاہے لکھ دے. تو یہ عوام الناس کی جو ہے ذہنوں کی تختی، یہ سادہ تختی ہے، یہ کلین سلیٹ ہے، اس پہ آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اسلوب اچھا ہو، کسی کے دل کو نہ دکھایا جائے، کسی کی سینسیٹیویٹیز جو ہے انہیں خام خواہ جو ہے ان کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، ان کو مجروح نہ کیا جائے. اگر یہ آپ کر رہے ہیں اور خلوص سے بات کریں، آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھ پر اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ جو کچھ مجھ سے کہہ رہا ہے میری خیرخواہی میں کہہ رہا ہے، میری بھلائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے. تو یہ از دل خیزت بر دل رہتا، دل سے بات ابھرے گی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بن رکھتی ہے، دل سے ابھرے گی، دل پر جا اٹھے. تیسری سطح ہوتی ہے وجادلہم باللتی احسن، کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ جھگڑالو ہو، جو کچھ بحث و تمیز میں الجھنا چاہیں، جدال بھی کرنا پڑتا. یہ جدال جو ہے باب مفاضلہ سے مجادلہ، جیسے مفاضلہ سے مجاہدہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، مقاتلہ بھی ہے، قتال بھی ہے، منافقہ بھی ہے اور نفاق بھی ہے، اسی طرح مجادلہ بھی ہے، جدال بھی ہے. تو جدال اصل میں لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، اگرچہ عام الفاظ میں ہمارے ہاں عام زبان میں لفظ مناظرہ استعمال ہوتا ہے. مناظرہ ہے، بحث و تمیز ہو رہی ہے، دو فریقوں کے اسپوکس مین ہیں، وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور لوگوں کا جم گھٹا بھی ہے اور وہاں پر دلائی دیے جا رہے ہیں، دوسرے کی بات کاٹی جا رہی ہے. تو مناظرے کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا ہے، مجادلہ کا لفظ آیا ہے. جب ہی کہتے ہیں جھگڑا ہے، جدال ہے. آپ کا ایک موقف ہے، میرا ایک موقف ہے، ہم ایک دوسرے کے موقف کی نفی کر رہے ہیں، اپنے موقف کا اثبات کر رہے ہیں، لیکن یہ مجادلہ بھی باللتی ہی احسن، اس میں داعی حق کا جو ہے اس کا اخلاقی معیار نمایاں طور پر بلند نظر آنا چاہیے. ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر بات کہنے کے لیے تیار ہے، جو عید جو روڑا ہاتھ میں آئے دے مارتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات کہنے کی ہے نہیں ہے، اس میں کچھ اسلوب بھی چاہیے، شرافت بھی چاہیے، بات بھی ایسی ہو جو واقعتاً اپنے دل کو بھی لگی ہوئی ہو کہ صحیح ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اپنے جو مخالف ہے اسے چپ کرانا ہے جس طرح بھی ممکن. تو یہ مناظرہ در حقیقت یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کہ کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس مناظرے سے کبھی کوئی چیز مانی نہیں گئی، بنوائی نہیں گئی. مخاطب کو چپ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن دعوت اگر آپ کو دینی ہے، کسی کو واقعتاً بلانا ہے، تو جدال بھی ہوگا تو وجادلہم باللتی احسن، بہت ہی عمدہ طریقے پر. ان ربک ھو اعلم من ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمهتدین. ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ان کی راہ سے منحرف ہو گئے اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں. اس کو اس آیت کو سامنے رکھیے تو یہ گویا کہ جدار دن لطی احسن یہ عام حکم ہے جو دیا جا رہا ہے عام دائی کے لیے عام مبلغ کے لیے. مخاطب کوئی بھی ہو اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنی بات کا قائل کریں اپنے راستے کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے بالحکمہ اس سے نیچے موعظہ حسنہ اور سب سے نیچے ہے جدال لیکن جدال میں بھی نہایت عمدہ اسلوب. یہاں خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے. اہل کتاب کا ذکر خاص پس منظر میں یہاں پر ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ اس لیے زیادہ ضروری ہے دو اعتبارات سے. ایک تو اہل کتاب وہ ہے کہ جو بہت سی باتوں میں پہلے ہی ہمارے ساتھ شریک ہے. وہ چاہے کوئی تعویل جو ہے خاص طور پہ نصارہ نے کر لی ہے اور توحید اور تصویر کے ایک گورکھ دھندے نے وہ توحید کے بھی مدعی ہے لیکن تصویر کے بھی دعوے دار ہے ون ان تھری اور تھری ان ون یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گورکھ دھندا ہے ان کا. لیکن خاص طور پر جہاں یہودیوں کا تعلق ہے تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت تھوڑا سا وقفہ ان پر آیا تھا کہ جس میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ غلو میں مبتلا ہو گئے انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. ورنہ واقعہ ہے کہ اعتقادات کی حد تک ان کے ہاں شرک نہیں رہا تو گویا کہ توحید قدر مشترک کے طور پر موجود رہی. نصارا بھی جب ان سے گفتگو ہوتی کہتی ہے ہم توحید ہی کو مانتے ہیں. یہ در حقیقت گاڈ ہیڈ جو ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں ورنہ یہ تینوں ایک ہی حقیقت ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ صرف جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی وہ اپنی یہ تعلیم کرتے ہیں کہ گاڈ ایز کریٹر گاڈ ایز سسٹینر گاڈ ایز ڈسٹرائر یہ تین در حقیقت گاڈ ہیڈ کے تین ایسپیکٹس ہیں تین پہلو ہیں. حقیقت ایک بھی ہے لیکن اگر ہم ان کو تین ایسپیکٹ سے دیکھیں تو تین جدا خدا بھی نظر آ جائیں. یہی معاملہ خود ان مشرکین مکہ کا تھا. ان کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک یہ تھا کہ جو مشرکین کا تلبیہ تھا کہ ہم حاضر ہیں پروردگار ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ تو ہی مختار ہے اس کا بھی اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا بھی. یعنی اس کے اپنا وجود بھی تیرے اختیار میں ہے تو تیرا شریک لیکن وہ شریک کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوئی مستقل ذات نہیں ہے تو خود اس کا بھی مالک ہے وہ ماں ملک اور جو بھی اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی اصل میں تیرا دیا ہوا ہے اصل میں تیرا اختیار ہے. تو گویا کہ یہاں بھی شرک جو ہے وہ پھر توحید کی طرف لوٹتا ہے. بہرحال یہاں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ جہاں تک اہل کتاب کا معاملہ ہے ایک تو توحید میں پھر آخرت کے تصور میں نبوت و رسالت کے تصور میں وہ تو ہمارے ساتھ شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام عیسائی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا یہ کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے پہلے کے تمام نبیوں کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں. اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اسلوب جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ جو کھلم کھلا مشرکین کے ساتھ ہوگا. ثانیاً تاریخی اعتبار سے یہ خاص مرحلہ تھا. یہ جو سورہ عنکبوت کے ابتدائی جو تبدیلی مباحث تھے انہوں نے بیان کر چکا ہوں کہ یہ سن پانچ یا چھ نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. سن چار میں پرسیکیوشن جو تھی فزیکل پرسیکیوشن مکے میں شدید ترین ہو گئی تھی اور سن پانچ میں حضور نے پھر اجازت دی ہے کہ مسلمانوں حبشہ میں ایک ایسا حکمران ہے کہ جو بڑا عادل ہے نیک ہے شریف النفس انسان ہے تم وہاں ہجرت کر لو شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں ایک پناہ گاہ جو ہے فراہم کر دیں. تو دو قافلوں میں مسلمان وہاں پہنچے. تو چونکہ ہجرت حبشہ جو ہو رہی ہے اس حبشہ میں جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں تو گویا کہ پہلا ایک براہ راست رابطہ قائم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا اہل کتاب میں سے ایک جماعت کے ساتھ. اس موقع پر خاص طور پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ ان کے ساتھ گفتگو میں بحث و مباحثہ میں اپنی بات ان کے سامنے رکھنے میں ان کے جو غلط عقائد ہیں تصنیف کے بارے میں ابنیت مسیح کے بارے میں ولدیت کے عقیدے کے بارے میں اس کی نفی میں عمدہ اسلوب اختیار کرو اچھا انداز اختیار کرو ایسی بات کہ جو دل میں گھر کر جائے. خامخواہ جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ ان مشرکوں کے معبودان باطل کو گالیاں مت دو اس لیے کہ یہ پلٹ کر اللہ کو گالی دے یہ احتیاط کرو تو ان کو گالیاں مت دو نفی ضرور کرو ان کی نفی کرو اور جو بھی باطل ہے ان کی نفی کرو لیکن انداز جو ہے جارحانہ نہ ہو دلوں کو دکھانے والا نہ ہو لوگوں کی سینسیٹیوٹیز جو ہے انہیں مجروح کرنے والا نہ ہو. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. یا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں. ایک بات تو قطعی اور یقینی ہے, یہود اور نصارہ, ان کے بارے میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور جہاں تک فطری معاملات کا تعلق ہے, اہل کتاب کے ساتھ جو ہمارا کوئی امتیازی معاملہ ہے فطری اعتبار سے, وہ صرف انہی کے بارے میں ہوگا. کسی تیسرے گروہ کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں معین ہو چکا ہے. ہم اس میں اس مفہوم میں کسی نئی شے کو داخل نہیں کر سکتے. ان دو کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایک تیسری کیٹیگری رہیں گے, ان کا معاملہ اہل کتاب کا نہیں ہو سکتا. مثلا اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے, اب یہ معاملہ صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوگا. یا اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے, ذبیحہ ہو جھٹکا نہ ہو, لیکن بہرحال ان کا ذبیحہ ہے کھایا جا سکتا ہے, چاہے انہوں نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے لیکن ذبیحہ کھا سکتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ اس کا تعلق فقہ سے ہے, قانون سے, شریع احکام سے ہے, یہ تو ہوگا یہود اور نصارہ کے بارے میں. لیکن آج کل خاص طور پر ہندوستان میں, ویسے تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے نہیں ہیں علماء کرام کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی در حقیقت اہل کتاب لوگ موجود ہیں. ہندوؤں کے بارے میں, اصل میں ہندو مذہب کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے, بے شمار مذاہب ہیں جس کی کتنی مکی ہوئی. لیکن یہ کہ حال ہی میں اس بات کی طرف توجہ ہوئی ہے خاص طور پر, ویسے تو یہ باتیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ سننے میں آئی, پڑھنے میں آئی. ہندوستان میں رامپور میں ایک عالم دین ہے شمس نذیر عثمانی, اور انہوں نے جو خاص تحقیقات کی ہے, ان کی ایک کتاب اب پاکستان میں بھی چھپ گئی ہے, اس کا عنوان تو کچھ عجیب سا ہے, اگر اب بھی نہ جاگے تو, اس عنوان سے وہ کتاب ہے. اور پاکستان میں بھی چونکہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے, جو چاہے چھاپتے, تو یہاں بھی وہ چھپ گئی. وہ کتاب قابل مطالعہ ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے, اور بعض مستشرقین یورپین مستشرقین کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں. اور یہ منو کا لفظ ہے, یہ مہا نوح ہے, نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مہا یعنی عظیم نوح, مہا نوح سے یہ منو بنا ہے. اور منو سمرتی جو ہے یہ صحیفہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے شواہد ثابت کی. حضور کی خبریں موجود ہیں, حضور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں, عرب کا ذکر موجود ہے, کعبے کا ذکر موجود. مجھے اس کی طرف کچھ کی توجہ ہوئی ہے کئی سال پہلے سے بھی, تو میں چند سال پہلے جب ہندوستان گیا تھا تو مولانا علی میاں مقدس لہو سے ملاقات کے لیے خاص طور پر لکھنؤ گیا, اور میں نے ان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ مولانا آپ یہاں ندوے میں سنسکرت کی تعلیم لازم کی, آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ آپ کا سابقہ ہے, آپ اپنی کتابیں تو پڑھتے گے, پڑھائیں گے, لوگ سیکھنے گے, تو جو ہے کتابی آ جائے گی. جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے, ان کے عقائد اصل میں کیا ہے, ان کی امہات کتب میں کیا چیز درج ہے, ان کے ساتھ رابطے کے لیے ضروری ہے کہ جو اوریجنل سورسز ہیں ان کی کتابوں کی, اس تک رسائی کی صلاحیت حاصل ہو. تو مولانا علی میاں نے میری بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہاں یہ بات واقعی درست ہے اور میں یہ کام کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس میں پیش رفت ہوئی یا نہیں. بہرحال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور بھی ہو, میرا اپنا ایک گمان بھی رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بات اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو کسی صحیفے کا قرآن میں ذکر نہیں, لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی نصیں صحیح ہیں, دو مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. اب صحف موسیٰ تو تورات کی شکل میں ہے, چاہے تحریر شدہ ہے, ان کے اندر جو ہے بہرحال حق بھی موجود ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر اب وہ اس کی حفاظت نہیں رہی ہے, لہذا ہم اس کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے, حجت نہیں بن سکتی. جو چیزیں قرآن کے نقشے میں فٹ بیٹھ جائیں گی, جس کی نفی قرآن نہیں کرتا, وہ قابل قبول ہوگی. جہاں کوئی تصادم ہوگا, جہاں کوئی تضاد ہوگا, رد کر دیں. لیکن مانتے تو ہے نا تورات کو, آج بھی وہ آیت آ رہی ہے, وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, کہو رہے مسلمانوں اس کے یہاں ایمان کرتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہم پر نازل کیا گیا, ہماری جانب اتارا گیا, اس پر بھی جو تمہاری جانب اتارا گیا. سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ساتھ ساتھ اس قدر اہتمام کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور پہلے پارے کے اختتام پر جو آیت آئی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اس حد و مت کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ہم تو جو بھی وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے کسی بھی نبی پر کسی بھی رسول پر اس پر ایمان رکھتے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا خاص طور پر تذکرہ ہوا ہے تو کہیں تو صحیح سے ہونے چاہیے. میں نے بعض چونکہ اپنشدوں کا مطالعہ کیا تھا انگریزی ترجمے کا, مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحف ابراہیم ہو اور برہما کا لفظ جو ہے ان کے نام وہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کی ملی ہوئی شکل ہو, وہ ڈی اے ٹی بنا لیا گیا, انہیں معبود کا درجہ دے دیا گیا. تو حضرت مسیح کو اگر خدا کا بیٹا بنا دیا گیا تو حضرت ابراہیم کو جد امجد ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے, اگر انہیں کسی نے خدائی میں شریک کر دیا ہو تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھیے کہ یہ امکانات موجود ہیں, اس کی نفی ہم نہیں کر سکتے. جیسے انبیاء اور رسول کے بارے میں اصول ہے کہ تعین کے ساتھ تو صرف انہیں کو مانا جائے گا جن کا نام قرآن میں آیا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بے شمار نبیاں ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے نبی, وہ بھی رسول ہے جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے, قرآن میں تذکرہ موجود ہے, اور ایسے بھی رسول ہے جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا. تو ہم مانتے ہیں کہ بہت رسول ہیں, بلکہ بعض روایات کی روح سے 313 تو ہیں رسول اور 125 جو ہے وہ نبی آئے دنیا, جبکہ قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ 28 حضرات کا نام ہے غالباً, اگر میری حافظہ جو ہے وہ غلطی نہیں کر رہا. تو اس اصول سے نوٹ کر لیجیے, البتہ جو بھی شرعی احکام ہیں ان کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہود اور نصارہ کو مانا جائے گا. البتہ یہ کہ اور دوسرے انبیاء کے صحیح سے بگڑی ہوئی شکل میں دنیا میں ہو اور دوسرے لوگ بھی اس معنی میں اہل کتاب کے حکم میں آ جائیں, اس کے ہم امکان کی نفی نہیں کر سکتے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اب یہ جو یہاں پر استثناء آ رہا ہے, سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرے. ظلم کے دو مفہوم ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں, ایک تو زیادتی تعدی, کسی کی حق تلفی کرنا, گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بد کلامی کر اتر آیا ہے, کوئی شخص ہے کہ جو آپ پر سری زیادتی کر رہا ہے مخاطبے میں گفتگو میں, تو اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا اس پر بھی اطلاق ہو جائے گا. اور اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا امام راضی نے یہ مفہوم دیا ہے, ایک سے مراد شرک, کیونکہ قرآن مجید نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا کثرت کے ساتھ. جیسے کہ وہ سورہ وہ آیت مبارکہ جو ہے کہ جو سورہ انعام میں آئی ہے, جس میں فرمایا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ امن تو اسی کو ملے گا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے. اب صحابہ کرام گھبرا گئے, کون شخص ہوگا کہ ظلم کی کوئی بھی آمیزش نہ ہو رہی ہو؟ انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے, کسی پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے, کبھی ارادے سے کرتا ہے, کبھی بے ارادہ غیر ارادی طور پر کسی پر کوئی زیادتی اور حق تلفی ہو جاتی ہے. تو گھبرا کر صاحب نے رکھ کیا, حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اور پھر وہ آیت مبارکہ آپ نے جو ہے اس کو حوالے کے طور پر, دلیل کے طور پر وہ آیت پڑھی آپ نے, جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے, اس کے حصہ اول کا جو درس سوم ہے, کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر پر جو آیات ہے قرآن مجید میں, اس میں جو آیات ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, یقینا شرک بہت بڑا ظلم. تو ظلم کے معنی شرک بھی, اس سے یہ مفہوم نکالا گیا کہ یہاں ان الذین ظلموا منہم, اس سے مراد مشرکین. بہرحال اس کو عام رکھیے, لیکن اصل مسئلہ جو یہاں پر ہے, جو تفسیری ہے اور جس کو تعویل کے اعتبار سے اہمیت حاصل ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دو الا جمع ہو گئے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اب اس آیت سے مراد کیا ہوگی؟ دو امکانات ہیں, یا تو یہ کہ دو الا اپنے آپ کو کینسل کر دیں گے ایک دوسرے کو, اس کا مطلب یہ لا تُجَادِلُوا کا حکم جو ہے نہیں جو ہے وہ قائم کرے گی. ایسے لوگوں کے سرے سے کلام ہی نہ کرو, ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ جو ظالم ہے, جو بد کلامی پر اتر آئے ہیں, جو غلط انداز اختیار کرتے ہیں, یا جو شرک کے اوپر اڑ گئے ہیں. اب ان سے گفتگو نہ کرو, ان سے بحث نہ کرو. یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان میں بھی آیا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے جاہل جو ہے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام میں ہم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے الجھنا نہیں چاہتے سلام کہتے رخصت ہو جاؤ خام خواہ ان کے ساتھ بحث میں مباحثے میں مجادلے میں کن چھو دیں اور یہی یہ اس سورہ قصص جو ہے سورہ عنکبوت سے متصل قبل جو ہے سورہ قصص ہے اگر یہ جوڑا تو سورہ عنکبوت کا سورہ روم ہے سورہ قصص کا سورہ نمل ہے لیکن جیسے اور مقامات پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو جوڑے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں سورہ قصص اور سورہ جمعہ ایک جوڑا ہے سورہ منافقون سورہ تغابن دوسرا جوڑا ہے لیکن یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی بہت آپس میں مربوط ہیں جڑے ہوئے ہیں اس کی مثال آ چکی ہے اس لیے کہ حال ہی میں ہم نے سورہ منافقون کا مطالعہ کیا ہے وہی معاملہ یہاں بھی تو سورہ عنکبوت اور سورہ قصص کے مضامین میں بھی بڑا گہرا ربط ہے وہاں یہ واقعہ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو حبشہ سے ایمان لے آئے عیسائی وہ لوگ کہ جب مسلمان وہاں گئے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ دعوت وہاں پھیلی وہاں سے کچھ لوگ آئے کچھ ان کے دل مائل ہو چکے تھے تحقیق حال کے لیے پکے چل کر آئے عیسائیوں کا وفد آیا کہ جا کر حضور سے ملے دیکھیں وہ گفتگو کرے کوئی اگر اشکالات اگر ان کے باقی رہ گئے تو انہیں حل کر لیں وہ لوگ آئے چند دن مکے میں مقیم رہے اور پھر واپس جا رہے تھے کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے ان پر فکریں چست کرنے شروع کی کہ دیکھو ان پاگلوں کو اچھے بھلے ان کے پاس تو بہتر دین تھا بہتر عقیدہ تھا یہ آئے ہیں یہاں آ کر وہ اپنا دین بھی جو ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے گنوانے کے لیے تو اس موقع پر کہا گیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ جب وہ اہل مکہ نے مشرکین مکہ نے ان سے الجھنے کی کوشش کی جب انہوں نے وہ لفظ باتیں سنی تانے ان کے اوپر کسے جا رہے ہیں شکلے کس کیے جا رہے ہیں یہ پاگل ہو گئے اچھے بلا ان کا دین تھا کہاں سے چل کر آئے ہیں اپنا دین برباد کرنے کے لیے یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں گمراہی لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ سنا بھائی راستہ میں وہ لفظ آ رہا ہوں تو انہوں نے اسے اعراض کیا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم یہ ہے وہ اسلوب کہ جس کی مثال یہاں بھی آ رہی ہے آج کے لفظ میں انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں آپ کے لیے آپ کے عمل ہیں سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ہم تو آپ کو دعا ہی دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ہم آپ کے در پہ نہیں ہونا چاہتے ہمارے لیے ہمارا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال تو یہ دو گویا کی مثالیں ہو گئی تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سورہ فرقان میں فرمایا یہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ تو گویا کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرے تو یہاں در حقیقت دو اللہ جب جمع ہو گئے دو نفی جمع ہو کر گویا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کیا تو ولا تو جا دے لو ان سے بات ہی نہ کرو ان کے در پہ نہ ہو ان سے مت الجھو جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو سلام کرو رخصت ہو جاؤ اور ایک رائے یہ کہ نہیں یہاں جواب دینے کی ایک اجازت دی جا رہی ہے ایسا بھی وقت ہوتا ہے ایسا بھی موقع ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ترکی بترکی جواب دینا پڑتا ہے چنانچہ سورہ نحل کی جو آیت میں آج آپ کو کوٹ کر رہا تھا سورہ نحل کے آخری حصے سے وہاں کی ہدایت دی گئی ہے بھائی آپ تم مسلے ماں وہ کس تم گے اگر کبھی جواب دینا ہی ہو بدلہ لینا ہی ہو تو دیکھو جتنی کچھ تم پر زیادتی کی گئی ہو اس سے زیادہ نہیں بس اتنی ہی زیادتی تم بھی کرنے کے روادار اور یہ بات سورہ شورہ میں بھی آئی ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل بدھ مت کے بھکشو بن کر رہ جاؤ کہ جو چاہے تو کہہ جائے ایک وقتی مسئلہ تو ہو سکتی ہے جماعتی انقلابی جدوجہد میں ایک خاص مرحلہ ہو سکتا ہے جس میں خصوصی حکم دے دیا جائے لیکن یہ عام قانون نہیں ہے عام قانون یہی ہے کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو پھر بدلہ لو والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون قاعدہ قانون یہی رہے گا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اے ہوش مندوں کے ساتھ میں زندگی تو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے اب ہمارا وقت اس نشست کا ختم ہو رہا ہے ابھی یہ درس ہمارا اگلی نشست میں جاری رہے گا اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ اثر الا الذين ظلموا منهم، اور مت جھگڑو ان لوگوں سے جو صاحب کتاب ہیں مگر اس طور سے جو نہایت عمدہ ہو نہایت احسن، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. یا تو یہ کہ یہاں ظلم کے معنی شرک ہے، اور یا یہ کہ یہاں مراد ہے جو زیادتی کر رہے ہیں. اور یہاں دونوں مفہوم جو دیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور دونوں ہی کا اپنا اپنا محل اور مقام ہوگا، اور یہ کسی شخص کی اپنی کامن سینس اور اپنی ججمنٹ ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس مرحلے پر کس طرز عمل کو اختیار کرنا زیادہ مفید ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.